वो हमारे साथ हैं इस वक्त और स्काइप के ज़रिए वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद जी, आपको हम अभी देख सकते हैं। जी, तो आपको हमारी आवाज़ आ रही है? गालिबन उनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, उनको हम अभी लेते हैं। लेकिन हम इब्तिदा करते हैं डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल से। डॉक्टर ज़ुबैर, आपको खुश आमदेद। जी डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल,
जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए।
ये बताइए कि इस वक्त जो है अमेरिका के लिए ये एक उनकी तरजीहात में शामिल है कि अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो तय हो पाए। इस सिलसिले
जी
में बताइए कि हम भी जानते हैं कि अगले हफ्ते जनरल राहिल शरीफ यहाँ तशरीफ़ लाएंगे,
जी
आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान किस किस्म का किरदार अदा कर सकता है?
मुश्किल ये आ जाती है कि जो कुछ इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है उसकी कंडीशंस इस किस्म की हैं कि उसमें पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस महदूद होता चला जा रहा है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो बात यह है कि चूंकि तालिबान की आपस में इस वक्त यूनिटी नहीं रही और वहां पर दो ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अपने जो अंदरूनी टेंशन्स हैं उनकी वजह से पाकिस्तान किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहा। दूसरी बात यह आ जाती है कि अफगानिस्तान के अंदर सरकार जो है, जो गवर्नमेंट जो है, वो इतनी कमजोर है कि वो इस काबिल नहीं कि वो किसी किस्म के रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी कंडीशन में ये इसे ऐसे कह लीजिए कि एक हाथ की ताली तो नहीं बजती। ये एक हाथ की ताली जो है वो इसलिए मुश्किल है, इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि तालिबान के साथ साथ ना सिर्फ तालिबान की अपनी यकजहती चाहिए है बल्कि उसके साथ साथ अफगानी गवर्नमेंट की मजबूतियत भी चाहिए। ऐसे मामले में पाकिस्तान जो इस वक्त अपनी और मुश्किलात में पड़ा हुआ है वो इस काबिल नहीं है कि वो इन दोनों की मुश्किलात को और इन दोनों की वीकनेसेस को सामने रखते हुए कोई सब्सटेंटिव किस्म का कदम लेने के काबिल है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अमेरिका किस हद तक अपना एक्शन ऐसा ले जिसकी वजह से वहां पर इस किस्म की स्टेबलाइजेशन हो जाए, जिसमें रिसोर्स फ्लो हो और जिसके साथ साथ दूसरे जो वहां के जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो इस मुकाम पे पहुंच जाए कि उनके लिए पीस निगोसिएशन ही एक रास्ता रह जाए।
आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान पर कोई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है दिसंबर में, गालिबन
जी
इस्लामाबाद में। ये
जी
बताइए कि उसमें कौन कौन लोग शरीक होंगे, क्या तवक्कुआत हैं उससे?
देखिए, वो कॉन्फ्रेंस जो है उसकी सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग शामिल होंगे, उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि हिंदुस्तान से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आए और उसके साथ साथ सेंट्रल एशियन और चाइनीज और रशियंस भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
अच्छा।
उम्मीद ये की जाती है कि वो शामिल होंगे। बात दरअसल ये आ जाती है कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए मकासद क्या है और उन मकासद को हासिल करने के लिए किस किस्म की प्री कंडीशन जो है वो पैदा हो चुकी हैं या होंगी। अभी तक ऐसा नजर नहीं आता। ये कॉन्फ्रेंस जो होगी इसका असल मकसद एक्सप्लोरेटरी होगा। इसका मकसद ये होगा कि ये मालूम किया जाए कि दोनों ग्रुप्स जो हैं, ये दो जो सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो किस किस्म की पोजीशन पे इकट्ठा होने के काबिल हैं। उसके बाद ही कुछ हो सकता है, अभी इसके मुताबिक कुछ कहना जरा मुश्किल लगता है।
अच्छा, तो आपके इल्म में है कि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जनरल राहिल शरीफ अगले हफ्ते यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, आपके
जी
ख्याल में अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो किस हद तक सरे फहरिस्त आएगा?
बड़े हद तक वो सबसे पहला मामला होगा जिसके मुतालिक बात की जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका की जो डिफेंस रिलेशनशिप उस पर बात होगी और फिर रीजनल इश्यूज पे बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो यही है कि पाकिस्तान की जो एंटी टेररिज्म मूवमेंट है, जो पॉलिसी है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसके असरात अफगानिस्तान पे कैसे होंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रापरोशमा पैदा करने के लिए किस किस्म के इकदाम की जरूरत है और किस हद तक पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस उसमें शामिल हो सकती हैं। उसमें ये एक सबसे अहम बात ये आ जाती है कि जो वो ग्रुप जो कि हक्कानी ग्रुप फॉर एग्जांपल जिसमें शामिल हैं, जिनको पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है, उनको किस हद तक परसुएड किया जाए, उनको किस हद तक उनको मजबूर किया जाए कि वो अफगान गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाए। उसको करने के लिए किस हद तक پاکستانی فورسز جو ہیں اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتی ہیں. تو جنرل رحیل کو یہ سارے کے سارے جو چیلنجز ہیں ان کے متعلق بات کرنی ہوگی.
جی ڈاکٹر زبیر, اس وقت ہم رابطہ کر رہے ہیں رستم شاہ محمد سے, کیونکہ اسکائپ کے ذریعے ہمارا تجربہ کامیاب نہیں ہوا, جو ہی آتے ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ کے علم میں ہیں اور آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ طالبان جو ہیں وہ بٹ گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ملا اختر منصور اور ملا محمد رسول جو ہیں وہ اب نئے سربراہ بن گئے ہیں طالبان کے. آپ کے خیال میں یہ مرحلہ کیسے آیا, کیوں کر آیا؟ ہم تو جانتے ہیں کہ ملا عمر کی موت یا اس کے اعلان, ان کے موت کے اعلان کے بعد جو ہیں یہ دھرے بنے, لیکن یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا تھا, کیسے بنے یہ دھرے؟
ریزنز اتنے ہی ہیں جتنے کے لوگ ہیں. اس کی بات یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان کا یہ معاملہ جو ہے بالکل ایک بلیک ہول کی طرح ہے. وہاں پر ٹینشنز بہت پہلے سے تھیں. جو گروپس تھے طالبان کے, جو گروپس تھے وہ اسی لیے اکٹھے تھے کہ ان کو اس سب میں ایک فائدہ نظر آتا تھا. ان میں پیسے بھی شامل تھے, اس میں ڈرگس کی ٹریڈ بھی شامل تھی, اس میں ان کے نیشنلسٹ آئیڈیاز بھی تھے. اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ ایک یونیفائنگ فورس نہیں رہی, تو اس کے بعد تمام گروپس جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی کنڈیشن میں ایک جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اسلامک اسٹیٹ کی پوزیشن اب تیز ہوتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے چند وہ گروپس طالبان کے گروپس جو پہلے یونیفائڈ گروپ میں ہوتے تھے اب نکل کے وہ زیادہ تر اسلامک اسٹیٹ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے طالبان کی پوزیشن ویک ہو گئی ہے. جیسے طالبان کی پوزیشن ویک ہوتی ہے پھر ان کے اندر ٹینشن بڑھتی ہے. اس وقت طالبان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ان تمام کے تمام جو گروپس ہیں ان کو دوبارہ اپنے ایک کامن پوزیشن پہ لے آئیں.
اچھا جی, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد نے. اور محمد صاحب, آپ کو خوش آمدید.
مہربانی, شکریہ.
تو اسکائپ پر اس وقت تو تجربہ کامیاب نہیں ہوا, بہر کیف آپ سے ٹیلی فون کے ذریعے بات کرتے ہیں. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان ملا اختر منصور اور ملا محمد رسول کے درمیان بٹ گئے ہیں. یہ بتائیے کہ اب پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ ان لوگوں کو جمع کر کے, اکٹھا کر کے ان کی بات چیت کروائے افغان سرکار کے ساتھ.
نہیں دیکھیے, ایسی بات میرے خیال میں نہیں ہے. ملا محمد رسول کے پاس چند ہی لوگ ہیں, وہ ایک ضلع کی سطح پہ وہ اس وقت ایمرج ہو رہے ہیں. طالبان اس وقت ملا اختر منصور کی قیادت میں متحد ہیں, اور ملا عمر کے بیٹوں نے بھی بیعت کر لی ہے, اور قیوم ذاکر وغیرہ کا جو گروہ تھا, جو بہت بڑا گروہ تھا, انہوں نے بھی بیعت کر لی ہے. لہٰذا اس وقت طالبان کے رہنما صرف ملا اختر منصور ہیں. ملا محمد رسول ایک صوبے کے ایک ضلع میں انہوں نے ایک اپنی سیٹ اپ, اپنا ایک وہ گروپ بنا لیا ہے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن اس وقت جو ہے, اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا تو علم نہیں, لیکن اس وقت ملا اختر منصور کی قیادت میں طالبان جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور متحد ہیں. اور جو بات ہوگی پیس کے حوالے سے, امن کے حوالے سے جو بات چیت ہوگی وہ بھی ملا اختر منصور کے ساتھ ہوگی.
اچھا,
لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس نہ کوئی روڈ میپ ہے نہ کوئی ویژن ہے. جو اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ تو کر سکتا ہے کہ دباؤ اتنا ڈالیں کہ طالبان کو مجبور کیا جائے کہ دوبارہ آ کر مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں. یہ تو پاکستان کر سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور بعض لوگوں کے مفادات یہاں سے وابستہ ہیں, اور یہی پاکستان کرتا رہا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ان سے کہہ دینا کہ آپ لوگ آ جائیں, بات چیت کر لیں, ورنہ آپ کو ہم افغانستان میں دھکیل دیں گے, آپ کو نکال دیں گے, آپ کو گرفتار کر دیں گے. لیکن اس کے بعد روڈ میپ کیا ہوگا, کیسے بات چیت آگے بڑھے گی, اس کا پاکستان کے پاس اس پر کوئی حل نہیں ہے.
اچھا,
اور پاکستان کو شاید یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ طالبان کے کچھ لوگوں کو آپ حکومت میں شامل کر لیں اور ان کو مین سٹریم کر لیں، کچھ ان کو گورنر ہی دے دیں اور کچھ ان کو منسٹر بنا دیں، یہ ایک نظام کی جنگ ہے اور میرے خیال میں اس کو ہم نے ڈیپر گہرے ٹرمز میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ 12-13 سال کیوں لوگ لڑے اور کتنی قربانیاں دیں اور کتنے ملک کو بھی نقصان پہنچا، ان کو بھی نقصان پہنچا، اس جنگ کے ڈائنامکس کیا تھے اور کس طرح یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے بڑھ سکیں گے، اور اگر طالبان مزید بڑھ گئے تو یہ امن کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور افغانستان کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہوگا.
جی مومن صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس وقت آپ کو اسکائپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ اہم سوالات ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ رستم شاہ محمد ہیں جو افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن سے سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی خصوصی نمائندہ لورل ملر اس وقت اسلام آباد میں ہیں، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو افغان سرکار اور طالبان کے درمیان مزید بات چیت کروانی چاہیے. اسی سلسلے میں ہم رستم شاہ محمد سے ایک اور سوال کرتے ہیں. محمد صاحب یہ بتائیے، ابھی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ملا اختر منصور جو ہیں وہ طاقتور ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا ایک فیکشن بن گیا ہے، دھرا بن گیا ہے، جس کی سربراہی کر رہے ہیں ملا محمد رسول، کیا اس سے نظر آتا ہے کہ داعش جو ہیں انہوں نے اپنے وہاں قدم جما دیے ہیں، جس کی وجہ سے انتہا پسندی اور بڑھ گئی ہے؟
نہیں، دیکھیے افغانستان ایک ٹرائبلی سٹرکچرڈ سوسائٹی ہے اور اس میں ایتھنک ڈفرینسز، سیکٹیرین ڈفرینسز، اور سوسائٹی میں ٹرائبل ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہاں پہ مختلف گروہ اب ابھر رہے ہیں، کیونکہ ملا عمر تحریک کے بانی تھے اور ان کی موجودگی میں ان کی لیڈرشپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. لیکن اب وہاں داعش بھی ہے، اب وہاں فدائی محاذ بھی ہے، اب ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے، اب ملا محمد رسول کا جو نیا گروپ ہے وہ بھی ہے، 3-4 اور چھوٹے چھوٹے گروپ سامنے آئے ہیں. لیکن میں نے اس لیے یہ کہا کہ سارے افغانستان میں اگر دیکھا جائے، سارے افغانستان کی سطح پہ تو ایک ہی گروپ ہے اور اس کے سربراہ ملا اختر منصور ہے. جو داعش کا جو گروپ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں ان کا کوئی مستقبل ہو سکتا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نمبر ایک تو ان کو جو انسپریشن مل رہی ہے وہ سیریا اور عراق سے مل رہی ہے. افغانستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی تنظیمیں موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ خوارج کا عقیدہ ہے، اور افغانستان کے لوگ ایسے عقیدے کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تو آپ انفیڈل ہیں، یعنی آپ نان مسلم ہیں. تیسری بات یہ کہ انہوں نے پچھلے ایک سال کے دوران جہاں جہاں پہ وہ گئے انہوں نے بہت ظلم کیے، اور لوگوں پہ اتنا ظلم کیا کہ ان کے خلاف اب ری ایکشن شروع ہو گیا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ وہ جو پیسے پہلے تقسیم کر رہے تھے اب اس میں کمی آ گئی ہے، اب وہ پیسے تقسیم نہیں کر رہے جس کی بنا پہ، جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو ریکروٹ کیا کرتے تھے اور شامل کرتے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ داعش ایک ٹرانزٹری، ایک ٹیمپرری فینامینن، ایک پاسنگ فینامینن ہے. نقصان وہ کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، لیکن ایک ڈیوریبل سسٹینیبل فینامینن نہیں ہے.
اچھا،
جو ترکستان اسلامک موومنٹ ہے وہ بھی صرف شمال میں چند اضلاع تک محدود ہے.
اچھا،
جو طالبان کی تحریک ہے وہ سارے افغانستان میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ملا محمد رسول کے ساتھ بھی ان کی کوئی بات چیت شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بات چیت کامیاب ہو یا کامیاب نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو وہاں پہ انسرجنسی ہے، ان کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ طالبان ہی کے لوگ ہیں. اچھا، اور طالبان کے سربراہ اختر منصور ہی سے بات ہو سکتی ہے، اور ان کا اتنا شورا ہے.
اچھا،
اور اس شورا میں ایسے لوگ شامل ہیں جو ان سے 100% اتفاق نہیں کرتے، لیکن شورا میں وہ شامل ضرور ہیں.
اچھا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد. آپ کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ڈاکٹر زبیر، چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ اس وقت ہم افغانستان پر ہی رہیں گے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں ہزارہ برادری کا قتل ہوا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ افغانستان سے ہوں گے ہزارہ موومنٹ کے ایک نمائندہ، لیکن ہم کچھ کالرز کو بھی لیتے ہیں اسی پہلے موضوع پر. اور ہمیں کال کیا ہے لکی مروت سے انعام اللہ نے. جی جناب، کہیے انعام اللہ. اچھا، ڈراپ ہو گئی ان کی لائن. کوہاٹ سے کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے. خان اکبر آفریدی، اچھا ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. اور محمد اکرم نے کال کیا ہے اٹک سے. محمد،
السلام علیکم نفیسہ صاحبہ.
وعلیکم السلام.
میں محمد اکرم اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ کہ آپ روزانہ یہ شام 7 صبح 7 بجے تک ڈسکس کرتے ہیں. میں نے آج آرٹیکل ایک لکھا ہے اخبارات کے لیے، وہ چھپ کے ہیں. میں نے یہ لکھا، اگر امریکہ افغانستان میں 2000 سال تک رہے گا تو افغانستان کے فاتح اور پاکستان کے مسلمان کا قتل عام ہوگا.
اچھا، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے، شکریہ شکریہ. اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب، کہیے.
السلام علیکم جناب. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک رشیا کا دوست انڈیا افغانستان میں موجود رہے گا، انڈیا میں امن نہیں ہوگا. اور پاکستانی فوج ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. دوسرا، انڈیا کا مودی صاحب ہمارے بارڈروں پر بمباری کرا رہے ہیں، تو امریکہ کی نمائندہ خصوصی کو یہ بتایا جائے کہ جناب انڈیا کو لگام ڈالیں. جب تک انڈیا کو لگام نہیں ڈالیں گے تو یہ جنگ افغانستان کی ختم نہیں ہوگی جناب.
اچھا، شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور کیونکہ افغانستان میں یہ ہولناک واقعہ ہوا ہے، اور آج بھی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ افغان پولیس نے ہزارہ جو برادری ہے اور جو اس بات کے خلاف احتجاج کر رہے تھے ان پر گولیاں چلائی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے جلیل اختر نے ایک رپورٹ بھیجی ہے، آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں.
افغانستان کی دارالحکومت کابل میں بدھ کو ہزاروں افراد نے مشتبہ طور پر داعش سے منسلک عسکریت پسندوں کے ہاتھوں 7 شہریوں کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا. قتل کیے گئے افراد کا تعلق شیعہ ہزارہ برادری سے تھا، اور انہیں 1 ماہ سے زائد عرصہ قبل اغوا کیا گیا تھا. اتوار کو حکام کو جنوبی صوبہ زابل سے ان افراد کی سر بریدہ لاشیں ملی تھیں، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں. مظاہرین نے تابوت اٹھا رکھے تھے، اور شدید سرد موسم اور بارش کے باوجود کابل کی سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے وہ صدارتی محل کے سامنے پہنچے. مظاہرین طالبان مرد آباد اور داعش مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، اور انہوں نے مرنے والوں کے اغوا کے بعد غفلت برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا. جب مظاہرین میں شامل بعض افراد نے صدارتی محل کے دروازے پر دھاوا بولنے کی کوشش کی، تو وہاں موجود سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے انتباہی فائرنگ کی. مظاہرین میں خواتین بھی ایک بڑی تعداد میں شریک ہوئیں، اور انہوں نے اپنے مطالبات کی منظوری تک منتشر نہ ہونے کا عزم کیا. افغانستان کے بعض دیگر علاقوں سے بھی اس واقعے کے خلاف مظاہروں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے مشن نے بھی 7 افراد کے قتل کے اس واقعے کی مذمت کی ہے. بدھ کو مشن کے سربراہ نکولس ہیوسم نے ایک بیان میں کہا کہ یرغمال بنائے گئے شہریوں، بشمول خواتین اور بچوں کا دانستہ قتل نفرت انگیز ہے. شدت پسند گروپ داعش نے گزشتہ سال شام اور عراق کے ایک وسیع رقبے پر قبضہ کر کے وہاں نام نہاد خلافت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنا دائرہ اثر افغانستان تک بڑھائے گا۔ صدر اشرف غنی نے بھی پیر کو اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس ظالمانہ فعل کو افغانستان کے عوام دشمنوں کی مایوسی اور شکست کی علامت سمجھتے ہیں۔ حال ہی میں افغان فورسز نے ملک میں موجود امریکی افواج کی مدد سے صوبہ ننگرہار میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی تھی۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں محمد رضا وکیل سے جو اس وقت کوئٹہ میں ہیں۔ محمد رضا، آپ کو خوش آمدید۔
بڑی مہربانی آپ کی،
شکریہ کہ آپ اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، افغانستان میں یہ جو ہزارہ برادری کا قتل ہوا ہے، بڑا ہولناک ہوا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ ہم نے یہ سنا کہ غالباً عورتوں بچوں کا سر قلم کیا گیا، حقیقت بتائیے اور اس کے پیچھے آپ کس کو کا ہاتھ دیکھتے ہیں؟
اصل میں 7 بندوں کو زابل سے اغوا کیا گیا تھا۔ یہ وہ راستہ ہے جو قندار سے کابل کی طرف جاتا ہے، تو بیچ میں زابل کا علاقہ ہے۔ یہاں آج کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، طالبان کے دور میں یہاں روز آنا، گاڑیوں کو، مسافروں کو روک کر ہزارہ قوم کو اتار کر بڑے بڑے کھڈوں میں لے جا کے ان کو ذبح کیا جاتا تھا یا ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا جاتا تھا۔ تو یہ واقعہ جو حال ہی میں ہوا ہے، کچھ عرصہ پہلے جب ان کو اغوا کیا گیا تھا، جس میں 3 عورتیں، 2 بچے اور 2 مرد تھے غالباً، یا 1 بچہ، 2-3 مرد تھے، ان کو ذبح کیا گیا ہے بہت بری طرح۔ میرے خیال میں اور مجھے یقین ہے بلکہ کہ اس علاقے میں کوئی بھی قبائلی روایت یا اسلامی لحاظ سے یا انسانی لحاظ سے کہیں بھی اس طرح کا ہولناک واقعہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ بے گناہ عورتوں کو ذبح کیا جائے اور بے گناہ بچوں کو ذبح کیا جائے۔ ایک بچی 7 سال کی تھی غالباً، جس کا نام شکریہ تبسم تھا، اس کو بھی بے دردی سے ذبح کیا گیا ہے۔
بہت بہت افسوس۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ایک سوال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ ہمارے ساتھ ہیں،
فرمائیے۔
جی، تو جانے سے پہلے یہ بتائیے، وہ کون سی سوچ ہے جس کے تحت اس طرح کے بہیمانہ قتل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو شیعہ برادری ہے اور ہزارہ برادری ہے، اس کو کیوں کر نشانہ بنایا جاتا ہے؟
دیکھیے، یہ پہلے جیسے امبیسڈر صاحب نے فرمایا تھا، یہ اس قسم کے جو انسانیں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ وہ انسیکیورٹی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے طریقے سے نہیں سوچتے وہ انفیڈل ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ ایسی کنڈیشن تب پیدا ہوتی ہے جب کسی ملک کے اندر بے یقینی بہت زیادہ پھیل جائے اور وہاں کی گورنمنٹ اس قابل نہ ہو کہ وہ لوگوں کو پروٹیکشن دے سکے۔ دیکھیے، اسی طرح عراق میں ہوا، اسی طرح سیریا میں ہوا، اور ایسے ہی اس وقت افغانستان میں شروع ہو گیا ہے۔ ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ افغانی گورنمنٹ اس قابل ہو کہ وہ مائنورٹیز کو اور اپنے دوسرے گروپس کو پروٹیکٹ کرنے کے قابل ہو۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہوگی تو اس قسم کی چیلنجز بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑی سکسیسفل قسم کا ماڈل ہے کہ اگر آپ اس طرح کا قتل عام کرتے ہیں اور اس قسم کی بہیمانہ حرکتیں کرتے ہیں، تو اس سے دوسروں کے دلوں میں بڑی ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جس سے آپ کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے شارٹ ٹرم کے لیے ایٹ لیسٹ۔ اسی طریقے سے یہ سوچا جا رہا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ بہت کمزور ہے، وہاں پر انسیکیورٹی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس قسم کے حالات اور ہوں گے، کیونکہ اسی طریقے سے لوگ دوسروں کو ڈراتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو مضبوط کرتے ہیں۔
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ۔ اسی موضوع پر ہم دوبارہ چلتے ہیں محمد رضا وکیل کی طرف۔ ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال بھی کیا ہے، باری باری بعد میں ان کو سنتے ہیں، لیکن رضا وکیل صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہزارہ برادری کا قتل ہوا کرتا تھا، اس وقت آپ کتنے مطمئن ہیں کہ وہاں قانون کے دائرے میں لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ قتل جو ہیں وہ اب بند ہو گئے ہیں؟
آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً گزشتہ 15 سالوں سے ہزارہ قوم کے افراد کو بڑی بے دردی سے کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں بلکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا اور ہزارہ قوم کو اتنا مجبور کیا گیا کہ بلوچستان کے جن علاقوں میں بھی ہزارہ قوم نہایت امن سے اور خوش اسلوبی سے اپنا کاروبار کے ہزارہ قوم کے افراد کاروبار کرتے تھے تو مثلاً خوزدار سے ان کو مجبور کیا گیا اور خوزدار سے سب کے سب اپنا کاروبار چھوڑ کر آ گئے. اسی طرح لورنائی، اسی طرح دکی، اسی طرح ژوب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہزارہ قوم کے افراد کام کرتے تھے، ان کی دکانیں تھی، کاروبار میں مصروف تھے. تو اس قتل عام کے بعد سب کے سب یہ تمام علاقے چھوڑ کر واپس کوئٹہ آ گئے. ابھی کچھ عرصے سے موجودہ جو صوبائی حکومت ہے اس نے کسی حد تک اس قتل عام پر قابو پا لیا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں دوبارہ سے یہ قتل کا سلسلہ شروع ہوا ہے. پرسوں ترسوں 1-2 ہزاروں کو جو بازار سے ہزارہ ٹاؤن کی طرف جا رہے تھے، اسپنی روڈ میں پولیس چوکی کے بالکل قریب ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد کسی معاویہ اسٹور پر حملہ ہوا، وہاں بھی 2 لوگوں کو مارے گئے. پھر کسی سنی پیش امام کو قتل کیا گیا. تو اس وقت ہم یہ بالکل ہم کو اعتبار نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کے اقدامات سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں یا نہیں. کافی عرصے تک ہم
جی وکیل وکیل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن ہم کچھ کالرز کی طرف جاتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے اس دوران میں میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب کہیے کلیم اللہ نیازی. اچھا ان کو غالباً میری آواز نہیں آ رہی ہے. انعام اللہ نے دوبارہ کال کیا ہے لکی مروت سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ افغان مسئلے کے حل کی چابی جو ہے یہ کس کے پاس ہے، اور یہ جو افغان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ مذہبی مسئلہ ہے یا سیاسی مسئلہ ہے؟ تھینک یو.
تھینک یو. اور ہمیں کال کیا ہے لقمان نے آزاد کشمیر سے. لقمان.
ہلو.
جی جی لقمان نے کال کیا ہے آزاد کشمیر سے، کہیے.
کلیم اللہ نیازی.
اچھا اچھا کہیے جی.
کلیم اللہ نیازی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں کچھ دنوں پہلے اسرائیلی فوجوں نے ایک بچے کو گولی ماری اور وہ بچہ تڑپتا رہا، اس کے آس پاس وہ ہنستے رہے. اسی طرح خاتون کو گھر میں جا کے کچن میں انہوں نے گولی ماری، وہ تڑپتی رہی. اس پر بی بی سی نے یا ویسے امریکہ نے کوئی پروگرام نہیں کیے. ابھی جو افغانستان میں واقعہ ہوا ہے، بلا شبہ اس کی مذمت تو کرنی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے ایسی بات نہیں ہے، بیرونی ایجنسیوں کا کھیل ہے. وہ یہ ایک لمبی جنگ کرانا چاہتے ہیں جس طرح سریا میں ہو رہا ہے، شیعہ سنی کی بنیاد پر یمن میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، اور وہ اس کو طول دینا چاہتے ہیں، اس لیے ایسے واقعات کرا رہے ہیں.
شکریہ. آپ تو جانتے ہیں کہ بلوچستان میں صرف انتہا پسندی نہیں ہے، مذہبی انتہا پسندی، بلکہ وہاں قوم پرستوں اور سرکار کے درمیان بھی ایک لڑائی جاری ہے. اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں ایک رپورٹ کی طرف. ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ہوم منسٹر نے برہم دا بکتی کا ایک بیان جو ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ بکتیوں کو ٹیبل پر لایا جائے. سب سے پہلے ہم لے چلتے ہیں آپ کو اس رپورٹ کی طرف. محمد رضا وکیل آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ بلوچستان کا معاملہ ہے لہٰذا اس میں آپ کو بھی ہم سننا چاہیں گے. لیکن آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں، پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم.
بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے قوم پرست بلوچ رہنما برہمداغ بکٹی کی طرف سے بات چیت پر رضامندی کا خیر مقدم کیا ہے. وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں سرفراز بکٹی نے کہا کہ حکومت اور ریاست پاکستان نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا. منگل کو برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں برہمداغ بکٹی نے کہا تھا کہ بلوچستان میں امن کے لیے مذاکرات کے لیے ان کی رائے جاننے کے لیے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ اور وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبد القادر بلوچ نے جنیوا میں ان سے ملاقات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے وہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن برہمداغ بگٹی کے بقول بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو امن کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا کام سونپا ہے اور انہیں مذاکرات کا پورا اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سمیت کوئی بھی مذاکرات کا حصہ ہو سکتا ہے۔
میں ذاتی طور پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے اس پیس ڈائیلاگ کے آفر میں ہمارے نظریے کی جیت ہوئی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ کے حقوق کے لیے، بلوچ کے رائٹس کے لیے مذاکرات یا سیاسی راستہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ ان کا آج پوائنٹ آف ویو چینج ہوا ہے اور یہ بہت پازیٹو بات ہے کہ وہ آج یہ سمجھنے میں سمجھ رہے ہیں کہ اب بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔
اس سے قبل شدت پسند بلوچ رہنماؤں نے بلوچستان سے فوجی آپریشن ختم ہونے تک مذاکرات سے انکار کیا تھا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے باہمی اعتماد سازی کے کئی اقدامات کیے گئے ہیں اور آئینے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہی بات چیت ہوگی۔ برہمداغ بگٹی نواب اکبر خان بگٹی کے پوتے ہیں، جو 2006 میں ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ نواب اکبر بگٹی کی موت کے بعد برہمداغ بگٹی اور دیگر بلوچ رہنماؤں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی تھی اور بلوچستان میں بڑے پیمانے پر شدت پسندانہ کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں، جن میں سرکاری تنصیبات اور صوبے کے غیر بلوچ رہائشیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچ شدت پسندوں کا موقف ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے ریاست سے برسر پیکار ہیں۔ عشرت ریم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم چلتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ترجمان ساجد ترین کی طرف۔ اور ترین صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ ساجد ترین، شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ کے علم میں ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے بلوچستان میں، وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان کو ٹیبل پر لایا جائے۔ یہ کوششیں کافی عرصے سے جاری ہیں، لیکن ابھی اکبر بگٹی کے پوتے برہمداغ بگٹی نے کہا ہے کہ وہ کسی حد تک تیار نظر آتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا کہ کیا وہ اپنی باتوں پہ قائم ہیں؟ کیونکہ کبھی ایک بیان آتا ہے تو کبھی دوسرا بیان آتا ہے۔ یہ بتائیے کہ بلوچ قوم پرستوں کا ان کے اوپر پریشر ہے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں وہ کس سمت جائیں گے؟
جی دیکھیں، محترمہ، یہ مذاکرات کے حوالے سے باتیں، جب سے یہ موجودہ گورنمنٹ بنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور کینسل گورنمنٹ میں بھی کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ہم ناراض بلوچوں کا اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جبکہ میں ناراض کا نہیں، میں کہوں گا کہ جو اپنے قومی رائٹ کی بات کرنے والے، جو جزوے کرنے والے ہیں، چاہے مختلف شکلوں میں، کچھ وہ لوگ برابر بگٹی کی طرح، ایل جی آر کی طرح، اور دوسرے اس طرح کے جو چاہتے ہیں کہ بندوق کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرے، اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو ڈیموکریٹک پروسیس کو اپنے حقوق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، لیکن بہرحال ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کا ایشو ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اور اس کا سولوشن بھی پولیٹیکل ہی ہونی چاہیے۔
بالکل۔
مگر ایک چیز جو ہے محترمہ، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں،
جی جی،
کہ اس میں برآمدہ بکری کی بات، یہاں پہ جو جیسے ہماری طرف ایکسپریس بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی باتیں تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے باہمی اعتماد کے طور پہ کوئی قدم اٹھانے کے طور پہ ابھی تک اس طرح کا کوئی اقدام جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کہ اس سے یہ تصور کیا جائے کہ مذاکرات جو ہے واقعی اس میں سنجیدہ ہے گورنمنٹ، یا ڈاکٹر مالک صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو اختیار ملی ہے، کیونکہ بلوچستان کا ایشو ہم سمجھتے ہیں کہ پیورلی جب تک اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ چینج نہ ہو، وہ مذاکرات پہ آمادہ نہ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی حل نکلے گا۔
ترین صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان اور چین کے درمیان ایک راہداری کا منصوبہ جو ہے وہ زیر تکمیل ہے، اور اس سلسلے میں آج بھی ہم سن رہے ہیں کہ کراچی میں کچھ جو نیوی ہیں ان کی ایکسرسائزز ہوئی ہیں، غالباً اس وقت میاں نواز شریف کراچی تشریف لے گئے ہیں اسی سلسلے میں. آپ سے جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں گوادر پورٹ سے وہاں یعنی بلوچستان کے رہنے والوں کو کوئی ٹھوس فائدہ ہوگا؟
محترمہ یہ اسی سب سے پہلا تو اعتراض جو ہے ہماری جماعت کو اعتراض ہے, یہاں کے ہر وہ وطن دوست شخص کو اعتراض ہے کہ ان تمام جو ایکسرسائز ہوئی ہے اس میں بلوچستان کو کہیں بھی انوز نہیں دیا گیا کہ یہ گوادر سب سے پہلے ہمارے یہاں کے جو وطن دوست قوتیں ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ گوادر کو سب سے پہلے اس کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے, اس کا کنٹرول کون کرے گا؟ مرکز اپنے جہاں پہ اب بھی جو 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 کچھ ہوا روڈ کے حوالے سے اس پہ اعتراضات ہے کہ بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وزیر اعظم صاحب نے کانفرنس بلا کے جو بات کہی اس کے برفرس کے بجائے کوئی اور فرض اپنایا گیا ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ آج بھی بلوچستان میں لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ سارا منصوبہ جو ہے یہ بلوچستان کے لیے نہیں صرف گوادر فورٹ کو استعمال کر کے مرکز یا تو اسلام آباد کو اس کا پودا یا پنجاب کو پہنچے گا.
جی جی ہم نے اس وقت جو ہیں ایک فوجی اہلکار کو اسی لیے مدعو کیا کہ وہ جو وفاق ہے اس کا نقطہ نظر اس حوالے سے دیں. ساجد ترین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ جو گوادر پورٹ ہے اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم اس وقت کراچی میں ہیں. ہم اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمود شاہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ. جو
پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے بدھ کو ملک کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی کا دورہ کیا. انہوں نے ملک کی سمندری حدود اور بحری تجارت کے تحفظ کے لیے ہونے والی بحریہ کی مشقوں کا جائزہ لیا اور کراچی میں ہندو برادری کے مذہبی تہوار دیوالی کی تقریب میں شرکت کی. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق بحریہ کی مشقیں ملک کی سرحدی حدود اور بحری تجارتی راستوں سمیت گوادر کی بندرگاہ کی حفاظت کے لیے کی جا رہی ہیں. شائع شدہ اطلاعات کے مطابق بحریہ کی مشقیں سی اسپارک 3 سال کے تعطل کے بعد منعقد ہوئی ہیں اور ان میں بحریہ کے بحری جہاز, آبدوزیں, ہوائی جہاز, میزائل بوٹس کے ساتھ ساتھ آرمی ایئر ڈیفنس اور پاکستان فضائیہ نے بھی حصہ لیا. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کراچی میں ہندو برادری کے مذہبی تہوار دیوالی کی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا,
جتنے بھی مذہب کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میں سب کا وزیر اعظم ہوں اور میرا یہ فرض بنتا ہے, فرض میری یہ ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی کہ میں ہر ایک کے کام آؤں. اگر کس کوئی ظلم کا شکار ہے تو چے جائے کہ اس کا تعلق کس فرقے سے ہے, کس مذہب سے ہے, میرا کام ہے اس کی مدد کرنا اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی مدد کروں گا. ہندو کے خلاف اگر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اگر کرنے والا ظالم مسلمان ہے تو میں مسلمان کے خلاف ایکشن لوں گا, مظلوم کا ساتھ دوں گا. جس پہ ظلم ہوتا ہے اس کا, جو ظلم کرتا ہے اس کے خلاف میں آپ کے ساتھ مل کے کھڑا ہوں گا.
صوبہ سندھ میں ہندو برادری کی نمایاں شخصیت مکھی ایشور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ملک کی سیاسی قیادت کا ہندو برادری کی تقریب میں دلچسپی لینا خوش آئند قرار دیا.
ہمارے ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کراچی میں دیوالی ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مٹھی میں ہندو برادری کے ساتھ دیوالی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج یہ بڑی خوشی کا سما ہے جبکہ دونوں سیاسی پارٹی ہمارے ملک کی بڑی پارٹی ہیں ہمارے دیوالی سیلیبریٹ کر رہی ہیں. دیوالی ہم لوگ اس لیے مناتے ہیں کہ بھگوان رام چندر جی اپنے پتا راجا دشرتھ کے وچنوں کی پالنا 14 برس بنواس مین جنگل میں کاٹنے کے بعد جب وہ واپس ایودھیا آئے, یہ وچنوں کی پالنا جو انہوں نے اپنے والدین کی تو یہ پوری دنیا میں ہندو برادری نے ان کو ویلکم کیا اور خوشی منائی. وہ آج تک ہماری ہندو برادری خوشی مناتی ہے.
اس سے قبل جب وزیر اعظم کراچی پہنچے تو وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے ان کا استقبال کیا. بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اپنے اس دورے میں کراچی کی سیاسی صورتحال, امن و امان کی صورتحال اور کراچی آپریشن کے حوالے سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ کراچی.
جی ساجد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں ابھی؟ ساجد ترین. جی ساجد ترین صاحب تو یہ بتائیے جانے سے پہلے, کیونکہ ہماری بھی بلوچستان میں بات ہوتی رہتی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس وقت گوادر پورٹ جس طرح بن رہا ہے تو وہاں مقامی لوگوں کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے بھی اس وقت کچھ پہل کی جا رہی ہے, اس سلسلے میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو اگر اس طرح ہوتا ہے تو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے؟
ہماری اعتماد لینے کا یہ ہے, اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہاں سے ہماری پارٹی کے ایم ایل اے ہیں گوادر تربت سیٹ سے عرفان نوری صاحب, اور وہاں کے پامپر سیٹی کے جو گوادر کونسل اسمبلی کے ممبر ایم ایل کلمتی جی ہمارے بلوچستان پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, یہ جو کانفرنس اب تک ہوئی ہے بہت ساری پارلیمنٹرین کمیٹی بنی ہے, اس کا ایک مانیٹرین کمیٹی جو ہر پارٹی کانفرنس میں اس مشورہ سے فیصلہ ہوا تھا. اس کے بعد چائنا وفود بھیجے گئے, نہ تو ہمارے وہاں سے جو ریپرزینٹیٹیو ہے ہماری پارٹی کے ایم این اے کو کسی میٹنگ میں بلایا گیا آج تک, اور نہ ایم پی اے کو بلایا گیا. یعنی آپ باقی بلوچستان کو اپنی جگہ پہ چھوڑے کہ ہماری پارٹی کو ان کے ایم این اے اور ان کے جو وہاں سے بلانگ کرتے ہیں آج تک کسی بھی مشاورت میں اس کو شامل نہیں کیا گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ گوادر کے بنیادی ملکیت کس کی ہوگی, ہم تو ہماری تو ڈیمانڈ ہے یہ بلوچستان کے حقیقی باشندوں کا ڈیمانڈ ہے کہ یہ تمام جو گوادر پورٹ جب تک اس کو ان کے تمام اختیارات صوبے کے حوالے نہیں کیے جاتے, ہاں ہم کسی بھی اقدام کو بلوچستان کے مفاد میں تصور نہیں کرتے. اس میں قانون سازی جب تک نہیں ہوتی کہ وہاں پہ اتنی بڑی جو موومنٹ ہونے جا رہی ہے, اتنی بڑی ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے, تو اس میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے تو مقامی آبادی کے اس کو روکنے کا کیا کوئی قانون سازی ہوگی یا نہیں ہوگی, تو یہ یہاں کے لوگوں کے اقلیت میں تبدیل کرنے کی یہ تمام باتیں جو ہے یہاں کے تحفظات لوگوں کے.
اور ترین صاحب یقیناً سرکار کو اب پہل کرنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے, لیکن اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ترجمان ساجد ترین, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے, دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان, عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی,
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر نے جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اور شمیم صاحب آپ کو خوش آمدید.
شکریہ آپ کا.
اچھا بڑی خوشی کی بات ہے آپ کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں, لیکن ایک منٹ رکیے کیونکہ ہمیں کافی دیر سے کسی نے کال کیا ہے, ان کو سنتے ہیں. جی شوکت علی انجم دھارا والا سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. میں پچھلے موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا گوادر پورٹ کے بارے میں.
جی جی کہیے.
تو اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان کے کچھ لوگ تو اس کی حمایت نہیں کرتے, لیکن زیادہ تر لوگ حمایت کرتے ہیں اس کی. زیادہ سے زیادہ امریکہ نے مخالفت کی تھی, اور میں کہتا ہوں اس کے بعد ویسٹرن لوگ جو وہ مخالفت کرتے ہیں, اور پاکستان اور ہندوستان کا فائدہ دونوں, پاکستان اور چائنا کا فائدہ دونوں کے اختیارات میں ہے. تھینک یو میڈم.
جی امریکہ اس کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن وہ پہلا موضوع تھا. شمیم صاحب یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہیں کہ 2016 میں امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, آپ نے ان انتخابات کے حوالے سے جو مباحثے ہیں ان کو دیکھا ہوگا یا ان کو پڑھا ہوگا؟ جی
جی ہاں بالکل.
اچھا
فرمائیے.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل بھی ایک ریپبلکن پارٹی کا امیدواروں کے درمیان ایک مباحثہ تھا, جس میں غالباً سب سے زیادہ جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا سیکیورٹی کا, جو کہ امریکہ میں رہا ہے. سب سے زیادہ اس وقت امریکہ میں اس بات کا خطرہ ہے کہ داعش مضبوط ہوتی جا رہی ہے شام میں, اور ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ امریکی اس وقت تیار ہو رہے ہیں شام جانے کے لیے, اور لوٹنے کے بعد وہ اپنے ہی معاشرے میں کافی کچھ فساد پھیلا سکتے ہیں. اس سلسلے میں بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن جو روس کے اس وقت صدر ہیں, ان کے اور امریکہ کے درمیان شام میں کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے, اور کن بنیادوں پہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیے مفاہمت تو ان میں ہونا ہی ہے, اگر شام کی خانہ جنگی اور خونریزی جو 4 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے وہ بند ہونی ہے. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کو ضرورت ہے, اس وجہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک چاچا بنا ہوا ہے ان مہاجرین کا جو ترک وطن کر کے, اور ان میں سے زیادہ تر جنگ کی وجہ سے جا رہے ہیں. ترکی جاتے ہیں, پھر یونان جاتے ہیں, اور وہاں سے دروازے بند پاتے ہیں تو کبھی وہ جاتے ہیں آسٹریا کے ذریعے سے, کہیں کہیں کروشیا کے ذریعے جاتے ہیں. ان لوگوں نے دروازے بند کرنے سے کہیں دیکھیں نا حد ہوتی ہے کہاں تک دوسرے ملک کے لوگوں کو اپنی آبادی میں وہ پناہ دے سکتے ہیں. پھر بھی میں سمجھتا ہوں یورپ بڑا ضرب ہے کہ اس نے لکھوکھا انسانوں کو آنے دیا, اور یہ بھی فطری بات ہے کہ مقامی آبادی میں لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. نسل کا فرق ہے, زبان کا فرق ہے, سیاسی خیالات کا فرق ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اقتصادی جو مواقع ہیں زندگی کے وہ مسلوب ہو جاتے ہیں, ان کی ترقی کی رفتار رک جاتی ہے. اتنا بڑا بار ان پہ آ جاتا ہے, اس کے باوجود یورپ نے بڑے عالی رسی کا ثبوت دیا. اس کا یوں اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب تو بہت وسیع و عریض علاقہ ہے, اور وہ سارے عرب ہیں, ہم مذہب بھی ہیں, ہم نسل بھی ہیں, اور سیاسی اعتبار سے ان کو ان سے ہمدردی بھی ہے, کیونکہ سعودی عرب بشار الاسد کو سب سے بڑی وجہ سمجھتا ہے لوگوں کے ترک وطن ہونے کی اور خونریزی کی. لیکن سعودی عرب نے دروازے بند کر رکھے ہیں, اور ایسے سلسلے میں یورپ پہ بڑا بار ہے. تو امریکہ اور یورپ کی اولی ترجیح ہوگی کہ وہ مسئلہ حل ہو. جہاں تک روس کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک نیا محاذ کھول کے غالباً اس کا بدلہ لے رہا ہے یوکرین میں, جو نیٹو نے وہاں پیش قدمی کی تھی ان کے نقطۂ نظر سے, اور مجھے مفاہمت کی فوری کوئی صورت نہیں نظر آتی. اس وجہ سے کہ دیکھیے اصل مسئلہ ہے بشار الاسد کا وہاں سے رخصت ہونا یا ان کا برسقدار رہنا. اس مسئلے پہ امریکہ اور روس کے اندر کوئی مفاہمت نہیں ہے, اور امریکہ مفاہمت کر بھی نہیں سکتا, اس وجہ سے کہ اس پہ سعودی عرب کا اور امریکہ کا بھرپور دباؤ بھی ہے.
جی ہاں, لیکن آپ کے علم میں بھی ہے کہ بہت عرصے سے یہاں بات کی جا رہی تھی کہ کم از کم ایک نقطے پہ دونوں ممالک اکٹھا ہو سکتے ہیں اور وہ ہے داعش. آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک جہاز کو گرایا گیا شام پر مصر پر سے, اور اب یہاں امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 100% کہا جا رہا ہے کہ کوئی بم تھا. اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ بم داعش نے رکھا تھا تو آپ کے خیال میں یہ دونوں بڑے ممالک امریکہ اور روس کس حد تک جرت کریں گے کہ وہ شام میں کوئی کارروائی کریں؟
دیکھیے, وہ تو جو آپ نے بم کا مسئلہ اٹھایا ہے یہ حتمی طور پہ ثابت نہیں ہوا جب تک کہ بین الاقوامی یا غیر جانبدار تفتیشی کمیشن اس بات کا تعین نہیں کرتا. روس بھی اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. غالباً وہ اسے اپنی ناک کا مسئلہ سمجھتا ہے, اپنے وقار کا مسئلہ سمجھتا ہے. تو اس مسئلے پہ جب تک اس بات کا تعین نہ ہو جائے کہ داعش نے ایسا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ سوویت کے رسا داعش کو نشانہ بنانے کی بجائے ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو اعتدال پسند مخالف ہیں بشار الاسد کے, اور اس کا مقصد بشار الاسد کو مضبوط کرنا ہے, اور اس کے مخالفین کو خواہ ان کا داعش سے تعلق ہو یا اعتدال پسند جمہوری عناصر سے ان کا تعلق ہو, ان سبوں کو کچل دینا چاہتا ہے. ابھی تک مجھے ایسے کوئی آثار نہیں ملے کہ امریکہ اور روس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ بشار الاسد کے مسئلے کو ابھی ہم ویسے کا ویسے ہی رہنا دینا چاہتے ہیں. تدریجاً ہم ان کو اقتدار سے خارج کریں گے تاکہ ان کی شبکی بھی نہ ہو اور روس کو بھی اطمینان ہو. ہمیں اس قسم کے کوئی آثار نہیں رہتے امریکہ اور روس کے اندر.
پس پشت کچھ سفارتکاری تو ہو رہی ہے پس پشت, لیکن اب تک منظر عام تک کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے. ہمیں ایک صاحب نے کال کیا ہے کوہاٹ سے, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. جی ملک نائب خان کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا گزارش یہ ہے کہ اگر روس اور امریکہ دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئی ہے اور وہ داعش کے خلاف ایک بھی بمباری کر رہے ہیں, دوسرا بھی بمباری کر رہے ہیں, وہ داعش والے کو شکست نہیں دے سکتے, کیا یہ دونوں داعش کے ساتھ ملے تو نہیں ہے کسی چال میں عربوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے؟ کچھ اسرائیل و امریکہ کرنا کرے.
اصل میں معاملہ بہت پیچیدہ ہے, اور پروفیسر شمیم اختر جانے سے پہلے اس پیچیدگی پر ذرا سا ایک روشنی ڈالیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ دونوں جو سپر پاورز ہیں امریکہ اور روس, وہ ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہیں اس وقت ترجیحات بھی ہیں, اور ان کی جن جن ممالک کے ساتھ ہے دوستی ہے وہ بھی مختلف ہیں. جی
ہاں, بات تو یہی ہے, روس اور امریکہ کے درمیان یہ فرق ہے کہ روس شام کو یعنی بشار الاسد کی حکومت کو اپنا حلیف سمجھتے ہوئے آج سے نہیں یہ سوویت یونین کے زمانے سے اس کا تسلسل ہے, اس میں روس کی پالیسی قطعاً نہیں بدلی, یعنی کمیونزم کے زمانے بھی کمیونزم کے بعد. آپ کو یہ بھی معلوم ان کا معاہدہ بھی ان کے ساتھ, اور وہاں پہ ان کا ایک بحری بیڑا بھی ہے ایک بندرگاہ میں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہاں کوئی جمہوری حکومت آئی وہ یقیناً امریکہ نواز ہوگی. میں ان بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی پٹھی ہوگی, لیکن ظاہر بات ہے جب امریکہ اعتدال پسند عناصر کو برقرار لانا چاہتا ہے اور دوسری طرف ان انتہا پسند عناصر کی تطہیر چاہتا ہے جو بشار الاسد کے خلاف ہیں, امریکہ تمیز کر رہا ہے ان دونوں میں, تو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انتہا پسند عناصر برقرار, اور روس بھی نہیں چاہے گا. لیکن فرق گن میں یہ ہے کہ روس کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایسی حکومت برقرار آ جائے جس سے شام اس کے حلقۂ اثر سے نکل جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جب تک اس پہ مفاہمت نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ شام میں کوئی صورت نکل سکتی ہے امن و امان کی بحالی کی.
جی بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا. یہ تھے پروفیسر شمیم اختر جو بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں کراچی یونیورسٹی میں, اور تمام کال کرنے والوں کا بھی
بہت بہت شکریہ.
اور تمام کال کرنے والوں کا بھی شکریہ. اس وقت پروگرام کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔